إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار.
ایک ایسی چیز کو اپنے لیے ترازو بنا لینا جس کو خود تولنے کی ضرورت ہو، جس کو خود جانچنے کی ضرورت ہو، اکثر انسانیت کی گمراہی کے اسباب میں سے ایک بہت بڑا سبب یہ رہا ہے. اللہ تعالی کا دین، اللہ کی شریعت، اللہ تعالی کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت، اللہ کی طرف سے آیا ہوا دین، اللہ کی شریعت اور اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی، اور آپ کے ذمے اللہ تعالیٰ نے اس بات کو لازم کیا کہ گمراہی میں پڑی ہوئی انسانیت کو آپ اللہ کی پسند اور ناپسند کا تعارف کرائیں، لوگوں کو بتائیں کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، کیا حق ہے کیا باطل ہے، کون سی چیز ہے جس سے سماج میں فلاح پیدا ہوگی، کامیابی آئے گی، سماج سدھرے گا، اور وہ کون سی چیزیں ہیں جس سے انسانیت میں داخلی اور خارجی، انفرادی اور سماجی بگاڑ پیدا ہو. اللہ تعالیٰ نے ان تمام باتوں کی تعلیم اور یہ پیغام اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا. اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی طرف ایک نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھیجا، جو نہ صرف عرب کے لیے ہیں بلکہ آپ عرب کے علاوہ عجم کے لیے بھی، اور نہ صرف اس دور کے لیے بلکہ قیامت تک کے لیے نبی اور رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں. اور مزید یہ کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے خاتم النبیین بنایا، اسی لیے آپ نے فرمایا انہ لا نبی بعدی، کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، آپ اللہ کے آخری نبی ہیں جو اپنے کمال اوصاف کے اعتبار سے کمال درجے کی شخصیت کے حامل تھے، اور اپنی تعلیمات کے اعتبار سے پچھلی تمام شریعتوں اور پچھلی تمام ادیان کی تعلیمات جو اللہ کی طرف سے بھیجے گئے تھے ان سب کے جامع تھے. آپ کو ایک ایسی کتاب دی گئی جو پچھلی کتابوں پر مہیمن ہے، نگراں ہے، نگہباں ہے، اس کی تصدیق کرنے والی ہے، اور پچھلی کتابوں میں کی گئی امتوں کی ملاوٹوں کو الگ کر کے حق اور باطل کو صاف طور سے سامنے رکھنے والی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے انسانیت کے لیے رہبر اور اسوہ بنا کر بھیجا کہ جو انسان آپ کی تعلیمات کو قبول کرے گا، جو آپ کی شخصیت کو اپنے لیے اسوہ اور نمونہ بنائے گا، وہ نہ صرف آخرت میں کامیاب ہوگا بلکہ دنیا میں بھی عزت پائے گا. لیکن انسانیت میں جہاں نہ ماننے والوں میں بگاڑ رہا ہے، وہیں ماننے والوں نے بھی غلط راستہ اختیار کر کے اپنے ایمان کو اور اپنے دین کو نقصان پہنچایا ہے. جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں ہوا کہ ایک طرف نہ ماننے والے یہود تھے جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کا انکار کیا اور آپ کے اور آپ کی والدہ کے بارے میں تہمتیں لگائیں، وہیں ایسے بھی لوگ تھے جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو مانا، لیکن ماننے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بندہ ماننے کی بجائے اللہ کا بیٹا بنا لیا. تو دین کو جہاں نہ ماننے والوں سے نقصان ہوتا ہے، وہیں ماننے والوں سے بھی نقصان ہوتا ہے. یہ کیوں ہوتا ہے؟ اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آدمی اللہ کی طرف سے دیے ہوئے دین کو اپنے لیے پیمانہ بنانے کی بجائے اللہ اس کے رسول کی تعلیمات کو اپنے لیے ترازو اور میزان بنانے کی بجائے اپنی عقل اور اپنی سوچ کو، اپنے وجدان کو اپنے لیے پیمانہ بنا لیتا ہے۔ جو اس کی سمجھ میں صحیح لگتا ہے اسی کو دین کے لیے ترازو بنا لیتا ہے۔ کوئی انسان اپنی عقل کو اپنے لیے پیمانہ بناتا ہے کہ اس کی عقل میں جو بات آئے گی وہ صحیح اور اس کی عقل میں جو بات نہ آئے وہ غلط۔ کوئی باپ دادا کو اپنے لیے نمونہ، اسوہ یا حق اور باطل کو جانچنے کا پیمانہ بناتا ہے، جو باپ دادا کے اعمال سے، ان کے رواج سے جو چیز صحیح ثابت ہو صحیح ورنہ غلط۔ جو کسی کو اپنا پیر بنا لیتا ہے، پیر صاحب جو کہیں صحیح اور جس کا انکار کر دیں وہ غلط۔ کوئی کسی عالم کو، کوئی اپنی خواہشات کو، کوئی اپنی چاہتوں کو، کوئی شیطان کو اپنے لیے حاکم بنا لیتا ہے اور جہاں اس کو جہاں وہ لے جاتا ہے اس کے پیچھے چلنے لگ جاتا ہے۔ علمی اعتبار سے اور عملی اعتبار سے انسانیت کی گمراہی سے نہ صرف اس کی اپنی ذات کو نقصان پہنچتا ہے بلکہ ایک انسان اپنی گمراہی میں بعض اوقات دوسروں کو بھی اپنے ساتھ گڑے میں لے کر گرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری انسانیت کے لیے قولی اور عملی اعتبار سے رہنما اور اسوہ بنا کر بھیجا ہے۔ آپ گویا کے ایک نور ہیں کہ اگر اندھیرے میں آپ ہیں تو گمراہی کے اندھیروں میں انسانیت کو آپ کے وجود، آپ کے اعمال، آپ کے اقوال کے ذریعے سے گمراہی کے اندھیروں میں انسانیت کو روشنی ملتی ہے، راستہ مل جاتا ہے۔ لیکن تاریخ میں آپ دیکھیں گے کہ اسلام ہی کی صفوں سے ایسے افراد پیدا ہوئے جنہوں نے کسی نہ کسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو پسے پچھ ڈال دیا۔ اسباب مختلف ہیں لیکن عمل ایک ہی ہے اور انجام بھی ایک ہے۔ ایک دور آیا کہ جس میں لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی عظمت کی وجہ سے اپنی غلط باتوں کو لوگوں کے سامنے پیش کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام استعمال کر کے اپنی طرف سے جھوٹی باتوں کو آپ کی طرف منسوخ کر دیا، اور ایک لمبا سلسلہ چلا جس میں کسی نے سیاسی وجہ سے، کسی نے آپسی اختلافات کی وجہ سے، کسی نے طب کی باتوں کو، بیماریوں کی علاج کے جو نسخے تھے ان کو پھیلانے کی غرض سے، کسی نے صحابہ کی عداوت میں، کسی نے آپسی دشمنیوں کی وجہ سے، قبیلوں کی وجہ سے، علاقوں کی دشمنیوں کی وجہ سے، آپسی نفرت کی وجہ سے، کسی نے بادشاہ کو خوش کرنے کی وجہ سے، کسی نے اپنے باطل عقائد کو لوگوں میں عام کرنے کے لیے، کسی نے قصے کہانیوں کو نبی کے نام سے بیان کرنے کی غرض سے جھوٹی باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوخ کی، اور ایک اچھا خاصا انبار، اچھا خاصا انبار جھوٹی حدیثوں کا جمع ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے محدثین کو کہ صحابہ ہی کے دور سے اس بات کو صحابہ نے اور آپ کے بعد میں، صحابہ کے بعد میں اہل علم نے ہر دور میں محسوس کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے جو جھوٹی باتیں گھڑی گئی تھی ان کو انہوں نے جانچ جانچ کر، سند کے ہر ہر فرد کو جانچ کر، اس کے کردار، اس کی یادداشت کو دیکھ کر، اسماء و رجال کا یا مصنف الحدیث کا یا اسی طرح سے ان سارے علوم اور فنون کا اہتمام کیا اور حق اور باطل کو الگ کرنے کے لیے اپنی زندگیاں کھپا دی۔ ایک ایک حدیث کے لیے زمانہ لمبا لمبا، ایک ایک مہینہ، دو دو مہینے کے سفر کر کے حدیثیں جمع کی، معتبر نے معتبر سے حدیث جمع کی اور معتبر کو حدیث کی، پہنچتے 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 اتنی زیادہ محنت، اتنی زیادہ تکلیف اٹھا کر، ایک ذخیرہ حدیثوں کا جمع کیا اور غلط باتوں کو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے لوگوں نے منسوب کر دی تھی، ان باتوں کو الگ کر کے حق اور باطل کو الگ کر دیا. مقصود صرف یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کا دین اپنی اصل شکل میں امت تک پہنچے تاکہ امت واقعی اس دین پر عمل کرے جو اللہ کی طرف سے آیا ہے. ایک دور آیا صوفیوں نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ کیا ہے، یہ ایسا علم ہے کہ فلاں سے پوچھیں گے حدیث آپ کو کہاں سے ملی، وہ کہے گا ہم نے فلاں سے سنی. پوچھا جائے وہ زندہ ہے، کہا نہیں مر گیا. اور اس نے کس سے لی، اس نے فلاں ابن فلاں سے لی، وہ زندہ ہے وہ بھی مر گیا. انہوں نے کہنا شروع کیا تمہارا علم مردے نے مردہ سے لیا ہے، تمہارے سارے راوی وہ ہیں جو سب کے سب دنیا سے جا چکے ہیں، یہ ایک مردہ نے دوسرے مردہ سے، ایک میت نے دوسرے میت سے علم حاصل کیا ہے. ہمارے پاس ایسا علم ہے کہ زندہ نے زندہ سے علم حاصل کیا ہے. انہوں نے حدیثوں کو اس طرح سے پسے پوچھ ڈالتی ہے، انہوں نے کہا یہ حدیثوں کی اس کی ضرورت نہیں ہے، ڈائریکٹلی حق ہو کرتے رہو، تمہارا رشتہ، تمہارا تعلق، تمہارا کنیکشن ڈائریکٹلی اللہ سے جڑ جائے گا، اور تم خیر اور شر کے بارے میں جو بھی رہبری تم کو چاہیے تم براہ راست اپنے دل میں اللہ کی طرف سے لے سکتے ہو. پھر جھگڑے شروع ہوئے، نبوت افضل ہے یا ولایت افضل ہے؟ یہ بہت بڑا فتنہ ایک دور میں گزر چکا ہے. یہ بھی ایک زمانہ تھا جس میں حدیثوں کے تعلق سے ناقدری کی گئی. پھر خوارج بھی ایک ہیں اسلام کی تاریخ میں کہ جنہوں نے حدیثوں کو کلیتاً نہ سہی لیکن بہت زیادہ حدیثوں کے سلسلے میں ناقدری کی، اور قرآن پر عمل کرنے اور قرآن کو سیکھنے اور قرآن کو پڑھنے کے اہتمام کے نام پر حدیثوں کو نظر انداز کر دیا، نبوی فہم کو چھوڑ دیا اور صحابہ کے منحص کو چھوڑ دیا. ان الحکم الا للہ ومن لم يحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون، اس طرح کی آیتوں کو قرآن کو اپنی عقل سے سمجھنا شروع کر دیا. جو ان کی سمجھ میں آیا صحیح، جو ان کی سمجھ میں نہیں آیا غلط. قرآن کی آیات کو سمجھنے کے لیے، قرآن پر عمل کرنے کے لیے وہ کسی اور ذریعے کے محتاج اپنے آپ کو نہیں سمجھتے تھے. حدیثوں کے سلسلے میں ناقدری کرنے والا یہ ایک اور گروہ تھا. اسی لیے ایک عورت نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے جب پوچھا کہ یہ کیا بات ہے کہ عورت حیض کی حالت میں جو اس کی نمازیں چھوٹ گئی ہیں ان کی قضا نہیں کرتی ہے لیکن روزوں کی قضا کرتی ہے، یہ کیا وجہ ہے؟ عائشہ رضی اللہ تعالی نے اس سے پوچھا احروریت انتی، کیا تو حروریہ ہے؟ کیا تو خارجیوں میں سے کوئی عورت ہے؟ کیا تو خارجی فرقے سے تعلق رکھتی ہے؟ اس نے کہا نہیں، میں خارجی نہیں ہوں، میں حروریہ نہیں، میں تو بس پوچھنا چاہ رہی ہوں علم کی غرض سے. تو خارجی بھی تھے جو حدیث کے سلسلے میں لاپرواہی برتتے تھے اور قرآن کو اپنے لیے کافی سمجھتے تھے. پھر اور بعد کے دور میں اگرچہ اس کی صورت براہ راست کلیتاً حدیثوں کا انکار کرنے کی نہیں رہی لیکن پھر آج تک ایسے لوگ پیدا ہوتے رہے ہیں اور ہمارے دور میں بھی ہیں جو یا تو پوری طرح حدیثوں کا انکار کرتے ہیں یا تو مشروط طور پر، جزئی طور پر، پارٹلی حدیث کا انکار کرتے ہیں. اور اکثریت اس میں سے وہی ہے کہ جو کہتی ہے کہ ٹھیک ہے حدیثوں کو ہم مانتے ہیں لیکن اگر عقل کے خلاف ہو تو پھر سوچنا پڑے گا، سائنس شریف کے خلاف ہو تو سوچنا پڑے گا، کوئی ہے جو فقہ کے خلاف ہو تو چھوڑیں گے تو نہیں لیکن توڑیں گے مروڑیں گے. یہ سارا فساد ہے. ایک مسلمان کے لیے شرافت اس میں ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کو بغیر کسی مزاحمت کے تسلیم کر لے. ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے دل میں کوئی تردد نہ ہو اللہ اور اس کے رسول کی بات کے قبول کرنے میں. لیکن جب ایک انسان اللہ اور اس کے رسول کی بات کے مقابلے میں کبھی اپنی خواہشات کو، کبھی اپنی عقل کو، کبھی اپنے سماج کو، کبھی باپ دادا کو، کبھی اپنے عالم کو، اپنی جماعت کو ترجیح دینے لگتا ہے، تو نتیجتاً یہی ہوتا ہے کہ یا تو وہ حدیث کا صراحتاً انکار کر دیتا ہے، یا پھر چھوٹا انکار جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، چھوٹا انکار جس میں عزت بھی بچے اور علمیت بھی ظاہر ہو، کہ آدمی حدیث تو مانے لیکن یا تو حدیث کو منسوخ بنا دے، نہیں یہ پچھلے زمانے کی حدیث ہے، یہ پہلے ایسا تھا، یا پھر کہے کہ اس حدیث کا وہ مطلب نہیں ہے جو ساری دنیا سمجھ رہی ہے، وہ مطلب ہے جو ہم سمجھ رہے ہیں، وہ مطلب نہیں ہے جو صحابہ نے سمجھا ہے، وہ مطلب ہے جو آج کے ماڈرن مائنڈ میں آتا ہے۔ اس بات کو اچھی طرح یاد رکھیں کہ جہاں اللہ کی بات ماننا ضروری ہے جو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے، وہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننا بھی ضروری ہے۔ ایک آدمی اللہ کی بات اگر انکار کر دے جو قرآن میں ہے، سمجھنے کے باوجود اگر انکار کر دیتا ہے، تو وہ انسان اسلام کے دائرے سے خارج ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے اگر ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا انکار کر دے اور وہ یہ مانتا ہو کہ یہ نبی کی بات ہے، تو وہ آدمی بھی اسلام کے دائرے سے خارج ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ جو کوئی رسول کی مخالفت کرے، رسول کی مخالفت کرے، شاقہ کے معنی ہوتا ہے مزاحمت کرنا، دوسری جانب اختیار کرنا، اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، شق یعنی ایک جانب نبی ہے اور دوسری جانب یہ ہے، جو جانب جو کنارہ نبی نے اختیار کیا ہے، یہ دوسری جانب اختیار کر رہا ہے، نبی کے مخالف جماعت اختیار کر رہا ہے، نبی کے ساتھ نہیں ہو رہا ہے، نبی کی مان کر نبی کے پیچھے نہیں ہو رہا ہے، بلکہ اپنے لیے دوسری جانب اختیار کر رہا ہے، نبی کی مخالفت اختیار کر رہا ہے، چاہے اپنے اعتقاد سے ہو، چاہے اپنے قول سے ہو، چاہے اپنے عمل سے۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، جو کوئی ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد رسول کی مخالفت کرے، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مؤمنین کا راستہ چھوڑ کر کوئی اور راستہ اختیار کرے، ایمان والوں کا راستہ چھوڑ کر، ایمان والوں کا منہج چھوڑ کر کوئی اور منہج اختیار کرے، نولہ ما تولیٰ، جہاں وہ مڑا ہے وہیں اس کو ہم موڑ دیں گے، اور نتیجہ کیا ہوگا، وَنُصْلِهِ جہنم، اور اس کو جہنم میں پہنچا دیں گے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانا ہے۔ آج ہمارے یہاں پر علمی وسائل کا جہاں پر اضافہ ہوا ہے، وہیں علمی مسائل کا بھی اضافہ ہوا ہے۔ ایک آدمی جاتا ہے انٹرنیٹ پہ، بیٹھتا ہے فوراً کچھ تلاش کرتا ہے، اب انٹرنیٹ پہ معلوم نہیں اس کے سامنے کون سا ویب سائٹ اوپن ہو، شیعہ کا ہے، قادیانی کا ہے، منکرین حدیث کا ہے، یا کسی گمراہ فرقے کا ہے، اس کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے، گوگل صاحب جو اس کے سامنے لا کے رکھ دیں اور جو سب سے اوپر سرچ انجن بتا دے، اس کو فوراً کلک کر دیا، پڑھ لیا، دو چار مرتبہ پڑھنے کے بعد یہ بھی خود مفکر اسلام بن جاتا ہے، اس کو لگتا ہے کہ میں تو انٹرنیٹ پہ ڈھونڈا ہوں، اور یہ انٹرنیشنل چیز ہے، ہمارے مولوی صاحب مزید کی تو نیشنل ہیں، لیکن انٹرنیٹ کیسا ہے، انٹرنیشنل ہے۔ بہت سارے نوجوان آج دینی علوم کے اعتبار سے بالکل کورے ہوتے ہیں، اور علم کا ماخذ ان کے پاس بغیر کسی اصول کے سمجھے، بغیر بنیادی دینی تعلیمات کے حاصل کیے، وہ فوراً انٹرنیٹ پر جاتے ہیں اور کوئی بھی چیز ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں، کسی کا بیان ڈاؤن لوڈ کر لیا، کسی کی کتاب ڈاؤن لوڈ کر لی، یا کسی ویب سائٹ پہ جا کے کوئی کوشچن پوچھا، جواب مل گیا، دیکھا نہیں معتبر ہے یا نہیں ہے، اور اس کے بعد دھیرے دھیرے وہ افکار، وہ ساری باتیں جو وہ ویب سائٹ پہ پڑی ہیں، وہ اس پر یقین کرنے لگ جاتے ہیں، گویا کہ یہ ویب سائٹ نبی کی طرف سے آیا ہوا ہے۔ کتنے نوجوان ہیں جو اسی طرح سے گمراہ ہوئے ہیں. ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ ویب سائٹ وغیرہ سارے کے سارے غلط ہیں, لیکن ایک انسان اگر بغیر تمیز کے, بغیر فرق کیے, بغیر رہبری دینے والے کے اگر علم حاصل کرتا ہے, بہت ممکن ہے وہ کسی نہ کسی گمراہی کے گڑے میں جا کر گرے گا. کتنے نوجوان ہیں آج اس طرح سے مطالعہ کر کے, اس طرح سے تحقیق کر کے انکار حدیث میں مبتلا ہو جاتے ہیں یا کنفیوژن میں پڑ جاتے ہیں کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. جواب دینے کے لیے کسی عیسائی کی ویب سائٹ پہ چلا گیا, اب وہاں پر جتنے اعتراضات تھے سب پڑے, نیت کی دعوت کی, اب مصیبت میں مبتلا ہو گیا, خود شک میں پڑ گیا, خود شک میں پڑ گیا. یہ بہت ضروری ہے کہ ایک انسان علم کے حاصل کرنے میں, عمل کرنے میں, دعوت دینے میں صحیح منہج کا حامل ہو, وہ صحیح راستہ اختیار کرے. ایک ایسا بہت بڑا, آج بہت سارے لوگ آپ کو ایسے دکھائی دیں گے جو کسی نہ کسی اعتبار سے حدیث کے تعلق سے ناقدری کے مرتکب ہیں. میں ناقدری چھوٹا لفظ استعمال کر رہا ہوں اس لیے کہ بہت سارے لوگ انکار تک چلے جاتے ہیں کہ کوئی حدیث پڑھ لی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, کچھ لوگ بیمار ہوئے تو ان لوگوں کو کہا کہ اونٹ کا دودھ اور پیشاب دونوں ملا کے پیو. اب اس کی عقل سلیم میں یہ بات ٹھیک نہیں دکھائی دے رہی ہے, اب اس کو لگ رہا ہے یہ تو بالکل غلط بات ہے. کئی لوگ تو کہتے ہیں, آج تک ہم لوگ غیر مسلموں کو کہتے آئے کہ دیکھو تم لوگوں کے یہاں پر گائے کا پیشاب تم لوگ استعمال کرتے ہو, کتنے گندے لوگ ہیں. اب ہم ان کے سامنے اگر یہ کہیں گے تو کیسا ہوگا؟ یعنی آپ نے اگر غلط چیز لوگوں کے سامنے بیان کی ہے, اب ایک ایسی چیز کو آپ نے رد کیا ہے جس کو آپ غلط سمجھتے تھے, اور آپ کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات آ جاتی ہے, اب وہ آپ کے اپنے ذہن آپ کی عقل سے ٹکرا رہی ہے, آپ کیا اس حدیث کا انکار کر دو گے؟ انسان کا امتحان اس میں ہوتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات اگر اس کے سامنے آ جائے, چاہے اس کی سوچ کے وہ خلاف ہو, اس کے آگے وہ جھک جائے, اس کو مان لے. کئی لوگ ہیں, کوئی بات پڑھ لی, سائنس میں کچھ اور پڑھا تھا, دنیا گھوم رہی, فلاں چیز گھوم رہی ہے, اب حدیث میں پڑھ لیا, اس کی عقل میں آ رہا ہے کہ یہ غلط ہے, سورج جا کے اجازت لیتا ہے اللہ تعالیٰ سے اور قیامت کے دن اجازت نہیں ملے گی. اب اس کی عقل میں بات نہیں آ رہی, کسی نے سائنس کو پیمانہ بنا لیا, کسی نے عقل کو پیمانہ بنا لیا. آپ بتائیے, سائنس کوئی آخری کتاب کا نام نہیں. سائنسداں, کسی بھی آپ سائنسداں سے پوچھئے, سائنسداں کہیں گے ابھی ہم تحقیق میں ہیں. اچھے اچھے سائنسداں کہیں گے کائنات کا صرف 3% حصہ ہمارے سامنے, پوری کائنات کا 3% حصہ سامنے ہے, باقی 97% جو حصہ ہے ابھی تک ابھی ہم کو معلوم ہی نہیں ہے کہ کیا ہے. سائنسداں خود ابھی تحقیق کے دور میں, سائنسدانوں کو ابھی یہ معلوم نہیں ہے آدمی کو خواب کیوں آتا ہے. اب بتائیے, وہ اپنے بارے میں نہیں بتا سکتا ہے, خواب انسان کو کیوں آتا نہیں معلوم. سائنس دور تحقیق میں ہے, سائنس آخری حرف کا نام نہیں, لیکن بہت سارے لوگ بہت ساری حدیثوں کا انکار کرنے لگتے ہیں سائنس کی وجہ سے, گویا کہ وہ یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ سائنس ایک ایسی چیز ہے جس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی, یہ آخری بات ہے, یہ فائنل چیز ہے. حالانکہ سائنس کی تاریخ جو بھی آدمی دیکھے گا وہ یقینی طور پر یہ جان لے گا کہ کئی ایسے معاملات تھے, ایک دور میں سائنسداں کہا کرتے تھے, لیکن ایک دور آیا کہ سائنسداں کے نزدیک آج وہ چیز بالکل آبسولیٹ ہو چکی ہے, آج ان کے نزدیک ایک دم وہ ہنسی کے لائق چیز بن چکی ہے, کوئی آدمی اس کی عقل میں کوئی بات نہیں آتی ہے. کتنے لوگ ہیں تھوڑا بہت پڑھ لکھ لیتے ہیں تو ان کا مشغلہ حدیثوں کو انکار کرنا, حدیثوں کا انکار کرنا یا حدیثوں کا مذاق اڑانا بن جاتا ہے, اور دھیرے دھیرے جب ایک حدیث آدمی انکار کرنے لگتا ہے تو اس کے لیے ایک خون کرنے والے کے لیے 100 خون آسان ہو جاتے ہیں, جان کی حرمت ختم ہو گئی تو اس کے بعد ایک خون کیا اور 1000 خون کیا, ایک ہی بات ہے. ایک حدیث کا جب انکار کر دیتا ہے تو اس کے لیے دروازہ کھل جاتا ہے, پھر وہ اپنے آپ کو ایک خود مجتہد سمجھنے لگتا ہے, اور وہ تو یہ حدیث عقل میں نہیں آتی ہے. کہ کیسے موسیٰ علیہ السلام کے پاس ملک الموت گئے اور انہوں نے ایک تھپڑ لگا دیا, ان کی آنکھ باہر آ گئی. یہ کیسا ہو سکتا ہے, یہ کیسا ہو سکتا ہے؟ اگر کوئی آدمی ابن حبان, صحیح ابن حبان دیکھے, اتنا عمدہ جواب, وقت ہمارے پاس نہیں ہے, ابن حبان نے اتنا عمدہ جواب دیا اس کا, کوئی آدمی پڑھے گا تو بالکل مطمئن ہو جائے گا. صحیح ابن حبان میں اسی حدیث کے ضمن میں انہوں نے کہا ہے, بہت سارے لوگ جن کو علم نہیں ہے وہ اس حدیث کا انکار کرتے ہیں اور پورا جواب دیا اس کا. تو خلاصہ کلام یہ کہ آج ایک اچھی خاصی تعداد پڑھے لکھے لوگوں کی ہے جو قرآن کی محبت کے غلو میں حدیث کے انکار کو اپنے لیے دین سمجھنے لگے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ جو حدیث قرآن سے ٹکرائے گی اس کو ہم نہیں مانیں گے, ہاں جو قرآن کے مطابق ہوگی اس کو ہم مان لیں گے. یہ قاعدہ کس کا بنایا ہوا ہے؟ کوئی آدمی یہ قاعدہ قرآن سے بتا دے, ہم کہیں گے آپ کا یہ قاعدہ جب آپ حدیث کو انکار کر دو گے قرآن سے ٹکرانے کی وجہ سے, آپ کی خود بات قرآن سے ٹکرا رہی ہے, ہم نے اس کا انکار کر دیا. کیوں؟ قرآن نے شرط حدیث کے قبول کرنے کے لیے نہیں لگائی. آپ ایک ایسی شرط لگا رہے ہو جو قرآن میں نہیں, اس لیے ہم اس کو نہیں مان سکتے. خود یہ قاعدہ قرآن میں نہیں ہے. قرآن میں جہاں پر بھی اللہ تعالی نے رسول کی ماننے کا حکم دیا ہے وہ قرآن کی مطابقت کے شرط کے ساتھ نہیں ہے, وہ قرآن کے ساتھ مستقلن ہے. اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. آپ قرآن کریم میں کہیں بھی آپ دیکھیے, قل اطیع اللہ والرسول, اے نبی آپ کہیے کہ اللہ کی فرما برداری کرو اور رسول کی فرما برداری کرو. فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ, پھر اگر یہ پیٹ پھیر کے منہ موڑ کے چل دیتے ہیں, اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا ہے, اللہ کافروں سے محبت نہیں کرتا ہے. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اے نبی آپ یوں کہیے کہ اللہ کی مانو اور رسول کی مانو اگر اللہ کی بات کے مطابق ہو تو, اللہ نے کہیں نہیں کہا. اللہ تعالیٰ نے مستقلاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو حجت قرار دیا ہے. آج ایک بہت بڑا طبقہ پڑھے لکھے حضرات میں سے ہے کہ تھوڑی تھوڑی سی بات کی وجہ سے حدیثوں کا انکار کر دیتے ہیں کہ یہ آیت ایسی ہے اس آیت سے ٹکراتی ہے حدیث, یہ حدیث عقل سے ٹکراتی ہے. اگر یہ آپ تسلیم کر لیں ٹھیک ہے, کوئی آدمی کہے عقل سے اگر حدیث ٹکراتی ہے تو اس کا انکار کیا جائے, اگر اس قانون کو تسلیم کر بھی لیا جائے ولو بالفعل. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کس کی عقل کے مطابق حدیث ہونا چاہیے, باپ کی یا بیٹے کی, بوڑھے کی یا جوان کی, بیوی کی یا شوہر کی, کون سی عقل ہے جس کو کامل عقل قرار دیا جا سکتا ہے؟ کیونکہ ایک بات ایک آدمی کی عقل میں آتی ہے, دوسرے کی عقل میں نہیں آتی ہے. تو جو حدیث اس کی عقل میں آ گئی ہو سکتا ہے اس کے والد صاحب کی عقل میں نہیں آئے, بھائی کی عقل میں نہیں آئے, اس کے استاد کی عقل میں نہیں آئے, اس کے شاگرد کی عقل میں نہیں آئے. تو دنیا میں عقل کے اعتبار سے کوئی سٹینڈرڈ عقل اگر ہو تب جا کر کہا جا سکتا ہے کہ ہاں یہ ترازو عقل ہے, اس عقل کی ترازو میں رکھا جائے پھر قبول کریں گے نہیں کریں گے. کوئی عقل تو ایسی نہیں ہے. ہمارے نزدیک سب سے بہترین اگر کوئی قلب اور عقل سلیم جس کو کہا جا سکتا ہے تو وہ خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور ہم اس بات کا تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن سے کوئی متضاد بات امت کو دی, ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. کیونکہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى, یہ رسول اپنی خواہش کی بنیاد پر کچھ نہیں کہتے, جو جی میں آئے کہہ دیا, جو اچھا لگا اچھا کہہ دیا, جو برا لگا برا کہہ دیا, ایسا نہیں ہے. اپنی خواہش کی بنیاد پر نہیں کرتے, بلکہ ان إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى, جو کچھ یہ نبی کہتے ہیں یہ تو ایک اللہ کی طرف سے وحی, اللہ کی طرف سے ایک پیغام ہوتا ہے جو لوگوں کی طرف پہنچاتے ہیں. تو خلاصہ کلام یہ کہ اللہ تعالی نے عقل کو انسان کے لیے معیار نہیں بنایا. اب کوئی آدمی یہ کہہ سکتا ہے اللہ تعالی نے تو خود قرآن میں کہا افلا تعقلون لهم قلوب لا يفقهون بها یا اس طرح سے کئی اور آیتیں ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے عقل کی اہمیت کو بتلایا ہے. فَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ. اللہ نے عقل کی اہمیت بتائی ہے اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عقل کی کوئی اہمیت نہیں. اس بات کو آپ یاد رکھیں اور اس جملے کو بھی یاد رکھیں, عقل اللہ اور اس کے رسول کی بات کے سمجھنے کا ذریعہ ہے. عقل ترازو نہیں ہے, پیمانہ نہیں ہے جس پر اللہ اور اس کے رسول کی بات کو تولا جائے. عقل اللہ نے اس لیے دی ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ واقعی کیا معنی ہے اس کے. عقل اس لیے نہیں اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ عقل میں جو بات نہ آئے ہم اللہ کی اللہ کے رسول کی بات کا انکار کرنے لگ جائیں. تو عقل کی اہمیت ہم بھی مانتے ہیں, لیکن عقل اللہ اور اس کے رسول کی بات کے سمجھنے کے لیے ہے, اس کے تولنے ناپنے اور انکار کرنے کے لیے نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا, وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. اس آیت میں یہ درس ان لوگوں کے لیے ہے جو لوگ حدیث کے بارے میں یا تو کلیتاً اس کا انکار کرتے ہیں یا پھر حدیث کے بارے میں ایک ان کا اپنا بنایا ہوا قاعدہ ہے کہ فلاں چیز سے حدیث اگر ٹکرائے گی تو ہم نہیں مانیں گے, عقل ہو, سائنس ہو یا ہماری اپنی فقہ ہو. یہ ان لوگوں کے لیے باتیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بتلایا کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کی کتاب نازل کی اور کتاب کے ساتھ مستقلا ایک اور چیز اللہ نے نازل کی جس کو اللہ تعالیٰ نے حکمت قرار دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. اللہ تعالیٰ نے اے نبی آپ پر کتاب نازل کی اور حکمت نازل کی. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اللہ نے صرف کتاب نازل کی, اللہ نے کہا کہ اللہ نے کتاب بھی نازل کی اور کتاب کے ساتھ حکمت, وزڈم جس کو انگلش میں کہا جا سکتا ہے, دانائی, گہری سمجھ جس کو کہا جا سکتا ہے, کتاب کے ساتھ اللہ نے حکمت بھی نازل کی. اور اللہ نے فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ, اور اللہ نے آپ کو وہ سب کچھ سکھایا جو آپ اس سے پہلے نہیں جانتے تھے. وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا, اور اللہ کا آپ پر بڑا فضل رہا ہے. اللہ کا آپ پر بہت فضل رہا ہے, شروع ہی سے رہا ہے, بچپن ہی سے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پر انعامات اور احسانات کیے. آپ کو ہر برائی سے محفوظ رکھا اور آپ کو کردار کے اعتبار سے اعلیٰ ترین اوصاف اللہ نے عطا فرمائے, اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے حکمت اور اپنی طرف سے وحی عطا فرمائی جو ساری انسانیت کے لیے ہدایت ہے. اس آیت میں, یہ سورہ النساء کی آیت نمبر 113 ہے, اس میں اللہ نے فرمایا دو چیزیں اللہ نے نازل کی, ایک کتاب اور دوسرے حکمت. یہ حکمت خصوصی طور پر صرف نبی کے لیے نہیں تھی بلکہ یہ اس امت کے لیے بھی تھی جو مستقلاً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے ساتھ ساتھ اس کی تعلیم امت کو دیا کرتے تھے. ایک دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا احسان کیا, انعام کیا اس امت پر, ایمان والوں پر, جب انہی میں کا ایک رسول ان میں بھیجا. یہ رسول کیا کرتا ہے, کیا ذمہ داریاں ہیں, چار باتیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر کی ہے. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم, یہ رسول ان کو اللہ کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے. ویزکیہم, اور ان کا تزکیہ کرتا ہے, ان کی تربیت کرتا ہے اخلاقی اعتبار سے, ظاہری باطنی اعتبار سے ان کو ایک اچھا انسان بناتا ہے. وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, اور ان کو کتاب کی اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے. وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ, اور اس سے پہلے ان کا حال یہ تھا کہ یہ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے. دیکھیے, بعض لوگ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آئیے ہم نے کہانوں سے سنا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام کیا تھا, جیسے ایک ڈاکیا ہوتا ہے اس کا کام ہے خط لانا دینا, بس اس کو کوئی مطلب نہیں ہے, خط دیا چلا گیا. اب خط آیا آپ کے پاس، آپ کا کام ہے خط پڑھیں، اس کے اوپر عمل کریں، جو بھی مطالبہ اس کو پورا کریں. نعوذ باللہ کہ اللہ تعالیٰ نے نعوذ باللہ گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کتاب دی، آپ کا کام تھا پہنچانا، بس آپ چلے گئے، آپ کی بات کوئی حجت نہیں. ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اس دور میں بھی حجت نہیں تھی، بعد میں بھی حجت نہیں ہے. کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ اس دور میں حجت تھی حاکم ہونے کے طور پر، بعد کے دور میں نہیں ہے، جیسے پچھلے بادشاہ کے آج ماننا نہیں ہے. کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ تھی حجت، لیکن آج اتنی زیادہ ملاوٹ حدیثوں میں ہو چکی ہے کہ صحیح اور غلط کا فرق سمجھ میں نہیں آتا ہے. اس لیے پورے ذخیرے حدیث کو چھوڑ دو، قرآن محفوظ ہے، بس اسی پہ عمل کرتے رہو. یہ سب گمراہیاں ہیں، یہ سب گمراہیاں ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت صرف اتنی نہیں تھی کہ آپ کا کام تھا صرف قرآن کے الفاظ لوگوں تک پہنچا دیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ساتھ، قرآن کے الفاظ کے ساتھ قرآن کا فہم بھی نازل کیا، جس کو اللہ نے الحکمہ سے ثابت کیا ہے. اور جہاں قرآن کے الفاظ کا پہنچانا مقصود تھا، وہیں قرآن کے احکام کا سمجھانا بھی مقصود تھا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ نہیں کہا بس یتلو علیہم آیاتہ، بس یہ تو کام ہو گیا نا، کہ جو اللہ کی آیتیں پڑھ کے سناتے ہیں، سنا دیا آپ کیا بچا ہے. لیکن اس کے بعد اللہ نے کیا فرمایا، وہ یزکیہم، آپ کے ذمے افراد کی تربیت بھی تھی کہ اس سماج کو گراوٹ سے اعلیٰ ترین اوصاف والا سماج بنایا جائے. آپ لوگوں کی اصلاح کرنے والے، ان کے مربی تھے، ان کی تربیت کرنے والے تھے. اور آپ اسی طرح سے اللہ کی کتاب میں نازل شدہ باتیں، عقائد ہوں، احکام ہوں، یہ سب سکھانے والے تھے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اللہ کی کتاب کے اور اللہ کی کتاب میں واقعی جو باتیں چھپی ہیں، احکام ہیں، ان کے سمجھانے والے بھی آپ تھے. تو حکمت آپ کے ساتھ خاص نہیں تھی کہ اللہ نے آپ کو حکمت دی بس، اللہ نے آپ کو حکمت دی بس ختم، بلکہ اس حکمت کا حکم تھا کہ آپ دوسروں کو بھی حکمت سکھائیں. ظاہر بات ہے کسی بھی آدمی سے جو حدیثوں کو نہیں مانتا ہے، اگر یہ پوچھا جائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں جو حکمت سکھائی لوگوں کو، کیا لوگوں کے لیے لازم تھا کہ اس کو بھی مانیں؟ تو یقینی طور پر جواب ہوگا کہ ماننا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے ڈیوٹی دی تھی کہ جو حکمت کی تعلیم آپ لوگوں کو دے رہے ہیں، آپ کی تعلیم کو قبول کیا جائے. تو وہی باتیں اگر آج ہم تک منتقل ہو کر آتی ہیں، نقل ہو کر آتی ہیں، تو آج بھی ہمارے لیے ان باتوں کا ماننا ضروری ہے، چاہے وہ ہماری عقل و خواہش کے خلاف ہو، چاہے وہ ہمارے سماج اور ہمارے مسلک کے خلاف، چاہے وہ ہمارے مسلک کے خلاف ہو، چاہے وہ ہماری جماعت کے خلاف ہو، کسی کے بھی خلاف ہو، اللہ اور اس کے رسول کی بات کو ماننا پڑے گا. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے خود مستقل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ذمہ داری دی تھی کہ قرآن کے مطلق اور قرآن کے مجمل کو واضح کر کے بیان کریں. ایسی باتیں جو قرآن میں واضح طور پر بیان نہیں کی گئی، ان کو واضح طور پر بیان کریں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. اے نبی، ہم نے آپ کی طرف اس ذکر کو، اس قرآن کو نازل کیا ہے، اس نصیحت کو نازل کیا ہے. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، قرآن کو اللہ نے ذکر کہا ہے. اِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ صَاد وَالْقُرْآنِ ذِي الذِّكْرِ، اللہ نے قرآن کو ذکر قرار دیا ہے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس لیے کہ جو قرآن کے محفوظ ہونے کو دلیل مانتے ہیں، وہ بھی اسی سے استدلال کرتے ہیں جس میں ذکر کہا گیا قرآن. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر ہی کے سلسلے میں، اس نصیحت کے سلسلے میں جو عالمیت سارے عالم کے لیے نصیحت ہے، اللہ نے فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، ہم نے اس نصیحت کو نازل کیا ہے آپ کی طرف اے نبی، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ آپ لوگوں سے واضح کر کے ان کو بیان کر دیں کہ ان کے رب کی طرف سے، ان کے خالق کی طرف سے، ان کے مالک کی طرف سے کیا نازل کیا گیا ہے۔ یہاں پر ان الفاظ پر آپ غور کریں کہ اللہ نے قرآن کریم نازل کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کو ایک ذمہ داری دی کہ قرآن میں جو باتیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں ان کو لوگوں کو واضح کر کے سمجھائیں کہ واقعی اللہ کی طرف سے کیا نازل ہوا ہے۔ معلوم ہوا کہ اگر ایک انسان نبوی توہین کو چھوڑ دے تو قرآن کے سلسلے میں وہ گمراہ ہو سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے جو معنی بیان کیے ہیں اگر اس سے ہٹ کے اپنے طور پر کچھ معنی وہ قرار دیتا ہے اس کے احکام کے سلسلے میں، ایسا آدمی گمراہ ہو سکتا ہے۔ اور آخر میں فرمایا ولعلہم یتفکرون، اور تاکہ وہ غور کریں۔ غور کرنے کا نمبر بعد میں آ رہا ہے، اس سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سمجھائے ہوئے کو قبول کرنا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنے نبی سے کہا لا تحرک بھی لسانک لتعجل بھی، اے نبی اپنی زبان کو آپ حرکت نہ دیں جلدی کرنے کے لیے، تاکہ جلدی جلدی آپ قرآن کو یاد کر لیں، اس لیے آپ اپنی زبان کو بار بار حرکت نہ دیں، آپ پیچھے پیچھے پڑے نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب جبریل آتے اور قرآن پڑھتے، وہی آپ کے پاس آتی، تو آپ کو ابتدائی دور میں ایک ڈر سا لگا رہتا تھا کہ اللہ کا پیغام ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اس میں سے کچھ بات بھول جاؤں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تحرک بھی لسانک لتعجل بھی، اے نبی جلدی جلدی کرتے ہوئے اس قرآن کو جمع کرنے کے لیے آپ اپنی زبان کو حرکت نہ دیا کریں، آپ اپنے جی میں پڑھنے کی کوشش نہ کریں۔ ان علینا جمعہ و قرآن، ان علینا جمعہ و قرآن، یقیناً یہ ہمارے ذمے ہے، ہمارے ذمے ہے اس کا آپ کے سینے میں جمع کر دینا اور آپ کی زبان سے اس کا پڑھوا دینا۔ ان علینا جمعہ و قرآن، ہمارے ذمے ہے اس کا آپ کے سینے میں جمع کرنا، محفوظ کر دینا، آپ کو یاد کروا دینا، اور بعد میں جب اس کے پڑھنے کا وقت آ جائے تو آپ کی زبان سے اس کا پڑھوا دینا۔ اور فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، اور جب پھر ہم پڑھیں تو آپ قرآن کو دھیان سے سنا کریں۔ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ کے معنی ابن عباس نے بتلایا کہ اس کو استماع، دھیان سے آپ سنیں، خاموشی کے ساتھ اس کو سنیں، فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ۔ اور اللہ نے آخری جو جملہ اس میں کہا بہت اہم ہے، ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ، ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ۔ اب آپ یہاں سوچیں، ایک تو یہ کہ قرآن کا نازل کرنا، نمبر دو اس کا آپ کے سینے میں جمع کرنا، نمبر تین آپ کی زبان مبارک سے اس کا پڑھوا دینا، تینوں کام تو ہو گیا، بچا کیا؟ چوتھی چیز اللہ نے بیان کی یہاں پر کہ ثم ان علینا بیان، پھر اس کی وضاحت ہمارے ذمے ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جہاں قرآن کے الفاظ اللہ کی طرف سے نازل ہوئے ہیں، وہیں قرآن کے معنی، قرآن کا مفہوم، قرآن کے احکام کی تفصیل، قرآن کی مجمل باتوں کا بیان، یہ بھی اللہ کی طرف سے۔ کوئی آدمی آج یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ ہم قرآن کو مانتے ہیں اور ہم حدیث کو نہیں مانیں گے، قرآن کافی ہمارے لیے، تفصیل لکل شیء، قرآن میں تو سب آ گیا ہے، قرآن میں سب آ گیا ہے۔ بعض ایسی آیتوں کو لے کر جو کسی اور موضوع میں، کسی اور سیاق میں بیان کی گئی ہیں، اس طرح کی آیات کو لے کر بہت سارے لوگ مستقل حدیث کا انکار کرتے تھے، اور اس دور میں ایسے افراد بڑھ رہے ہیں۔ اور اس کو یاد رکھیے کہ ہمارا اگلا فتنہ ایک بہت بڑا یہ بھی ہے، منکرین حدیث سے نپٹنا۔ تو اس میں اس آیت میں اللہ نے بیان کیا ثم ان علینا بیان، کہ پھر اس قرآن کا، ان آیات کا جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہیں، آپ کے سینے میں جمع ہیں، جس کو ہم پڑھوائیں گے، ان آیات کی وضاحت بھی ہمارے ذمے ہے۔ قرآن تو نازل ہو گیا، پھر اب بیان کہاں سے آئے گا؟ بیان بھی اللہ کی طرف سے آئے گا۔ تو جو آدمی اللہ کی طرف سے آئی ہوئی آیات کا انکار کرتا ہے، یہ بھی آدمی اللہ کی آیات کا منکر ہے، اور جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا انکار کر دے، جس کو واقعی وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مانتا ہو یہ بھی اسلام کے دائرے سے خارج ہو جاتا ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. وقت ہے تو یہ بھی بات آپ یاد رکھیں کہ قرآن جہاں قرآن کا ماننا ضروری ہے وہیں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا ماننا بھی ضروری ہے. اگر ایک آدمی نہیں مانتا ہے جملتاً و تفصیلا اگر حدیثوں کا انکار کر دیتا ہے تو ایسا آدمی اسلام سے نکل جاتا ہے. شیخ الالبانی سے اس سلسلے میں پوچھا گیا کہ کیا حدیث کا انکار کرنے والا کافر ہے؟ انہوں نے کہا اس میں تفصیل ہے. تین قسم کے لوگ ہیں، ایک کافر ہے، ایک گناہگار ہے، اور ایک کو ثواب ملے گا. ایک آدمی وہ ہے جس کے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پہنچی اور اس کو یقین ہے کہ واقعی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، لیکن اس کی خواہش، عقل یا کسی اور چیز سے وہ بات ٹکراتی ہے اور اس کو وہ بات پسند نہیں آتی ہے اور وہ اس بات کا انکار کر دیتا ہے، تو اس نے دو چیزوں کو جمع کیا. ایک تو اس نے اس بات کا یقین رکھا کہ یہ بات نبی کی ہے، اور دوسرے اس نے کہا کہ اس کو میں نہیں مانتا. تو نبی کی بات نہیں ماننے کی وجہ سے وہ اسلام سے نکل جاتا ہے. دوسرا آدمی وہ ہے جس کے پاس کوئی حدیث پہنچی لیکن وہ حدیث اس کی عقل سے ٹکراتی ہے، یا اس کو ایسا لگتا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں کہہ سکتے ہیں یا ایسا نہیں کر سکتے ہیں. اس نے تحقیق نہیں کی واقعی یہ حدیث صحیح ہے یا نہیں. وہ حدیث صحیح تھی لیکن اس کو اچھی نہیں لگی، اور اس نے یہ کہا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں کہہ سکتے ہیں یا یہ بات صحیح نہیں ہو سکتی، اور اس نے انکار کر دیا. یہ آدمی گناہگار ہے، اس لیے کہ اس نے اس معاملے کو اہل اختصاص کے پاس پیش نہیں کیا. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جاننے والوں سے پوچھو اگر تم کو نہیں معلوم. اس کا کام تھا کہ حدیث کے ماہر کے پاس جاتا اور اس کے سامنے وہ حدیث پیش کرتا، کہتا واقعی یہ حدیث معتبر ہے یا نہیں ہے. اس نے اپنی عقل سے فیصلہ کر دیا کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے. تو ایک واقعی علم کی بات کا انکار اس نے کیا، اگر چاہے یہ نبی کا ممکن نہیں ہے لیکن غلط طور سے انکار کرنے کی وجہ سے یہ گناہگار ہوا ہے. اور تیسرا وہ آدمی ہے جو ایک بہت بڑا محدث ہے، مجتہد ہے، اس کے سامنے کوئی حدیث آئی، اس نے تحقیق کی اور غلطی کی وجہ سے اجتہاد میں اس سے خطا ہو گئی، اس نے کسی راوی کی وجہ سے اس حدیث کو ضعیف قرار دے دیا، اس کے پاس کوئی دوسرا طریق نہیں تھا جس کی وجہ سے اس کو صحیح قرار دیتا، اس نے اس حدیث کو ضعیف کہا یا اس کو موضوع کہہ دیا، اگرچہ وہ حدیث واقعتاً صحیح تھی، کسی اور صحیح سند سے وہ حدیث آئی بھی تھی، لیکن جو اس کے سامنے بات تھی اس کی بنیاد پر اس نے اس حدیث کا انکار کر دیا. اگرچہ وہ حدیث صحیح تھی لیکن مجتہد کو خطا پر بھی ایک اجر ملتا ہے، اس لیے اس کو بھی اجر ملے گا. لیکن آج اگر دیکھا جائے تو بہت سارے وہ لوگ مجتہد بن بیٹھتے ہیں جن کو ڈھنگ سے قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا ہے، وہ علماء کی ناقدری کرتے ہیں، علماء کی طرف رجوع نہیں کرتے ہیں اور اپنے طور پر بخاری لے لی اور پڑھنا شروع کر دیا. یہ بری بات نہیں، لیکن کوئی نہ کوئی سرپرست اوپر ہونا چاہیے جو مشکلات کو آسان کرے، جو نہیں سمجھنے والی چیزوں کو سمجھائے، ورنہ ہو سکتا ہے کوئی آدمی کچھ کا کچھ مطلب لے لے. ایسے بھی لوگ ہو سکتے ہیں جو قرآن کریم میں پڑھیں، اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے، وہ یہ کہنے لگے کہ باقی بھی دین ہیں لیکن سب سے نزدیک دین کون سا ہے، یہ زیادہ نزدیک ہے. ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے کہا قرآن میں اللہ تعالی نے کہا کہ جو یہودی ہو، نصرانی ہو، کوئی بھی ہو، جو اللہ اور آخرت پر ایمان لائے گا اس کو آخرت میں نجات ہوگی، کوئی خوف اور غم نہیں اس کے اوپر. تو ایک آدمی اگر قرآن کو اپنی عقل سے سمجھتا ہے تو بہت ممکن ہے کہ ایسا آدمی گمراہ ہو جائے گا. اسی طرح سے قرآن کے بارے میں یہ بھی ضروری ہے کہ ایک آدمی قرآن کی باتوں کو حدیث کے تحت سمجھے. جیسے مثال کے طور پر فقہی اعتبار سے، اب یہ کتنا بڑا موضوع ہے، بعض لوگوں نے کہا کہ دیکھیے قرآن دلیل قطعی ہے اور حدیث دلیل ظنی ہے، آپ قرآن اور حدیث ٹکرائے گی تو قرآن کو لیں گے حدیث کو چھوڑ دیں گے، یہ کوئی قاعدہ نہیں ہے. قرآن میں بعض لوگ کہتے ہیں ہمارے ہاں پر ہم جب حدیث پیش کرتے ہیں، دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بطور مثال ایک مسئلہ پیش کر رہا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فجر کی نماز پڑھائی اور آپ نے بعد میں پوچھا لعلکم تقرؤن خلف امامکم، شاید کہ تم امام کے پیچھے پڑھتے ہو. دارالقطنی کے الفاظ میں اذا جہر، جب امام جہر کرتا ہے تو تم امام کے پیچھے پڑھتے ہو. صحابہ نے کہا قلنا نعم حدن یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ہم جلدی جلدی پڑھ لیتے ہیں. حدن کے معنی ہوتا ہے جلدی جلدی پڑھنا، ہم جلدی جلدی پڑھ لیتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تفعلوا الا بفاتحة الكتاب فانه لا صلاة لمن لم يقرا بها، ایسا مت کرو مت پڑھو. لا تفعلوا الا بفاتحة الكتاب، سوائے فاتحة الكتاب کے، سوائے سورة الفاتحة کے. فانه لا صلاة لمن لم يقرا بها، اس لیے کہ جو اس سورت الفاتحہ کو نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی. اب کسی کے سامنے پیش کیا جائے تو فوراً قرآن کی آیت پیش کر دی، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب قرآن پڑھا جائے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، اس کو دھیان سے سنو، وَأَنصِتُوا اور چپ رہو خاموش رہو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اب مفتی صاحب کہہ رہے ہیں دیکھیں آپ قرآن لوگے کہ حدیث لوگے، ہم جواب میں کہیں گے ہم دونوں لیں گے. ہم ایسا نہیں کرتے ہیں کہ ایک کو لے اور ایک کو چھوڑ دیں، اللہ کو لے رسول کو چھوڑ دیں، رسول کو لے اللہ کو چھوڑ دیں، ایسا ہم نہیں کرتے ہیں. ہمارے لیے اللہ ہی کا حکم ہے وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا، جو کچھ یہ رسول دیں لے لو اور جس سے رسول منع کر دیں روک دیں اس سے رک جاؤ. کچھ لوگ کہتے ہیں یہ فے کے مال کے بارے میں نازل ہوا ہے، ہم کہتے ہیں اس میں تو نہیں ہے، وہ حدیث میں ہے. قرآن میں اللہ نے یہ نہیں کہا، ماں جو ہے ماں آتاکم الرسول، قرآن کی آیات کا پس منظر ہے، لیکن اس بات میں اللہ تعالیٰ نے عموم بیان کیا ہے، جو کچھ دیں، مال دیں تو مال لو، حکم دیں تو حکم دو، قرآن کی آیات کے معنی بتائیں وہ لے لو، جو دیں وہ لے لو. وما آتاکم الرسول فخذوه اور وما نهاکم عنہ فانتهوا، جس سے روکے رک جاؤ. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو قرآن بھی دیا اور قرآن کے ساتھ حدیث بھی ہم کو دی ہے. آپ نے اپنی تفہیمات اور اپنی تعلیمات بھی قرآن کے ساتھ دی ہیں، ہم قرآن لے لیں حدیث چھوڑ دیں ایسا نہیں ہو سکتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ قرآن کو ہم سمجھ رہے ہیں، ہم سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھتے تھے. تو جو آیت قرآن میں ہے اور جو بات حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے، اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ قرآن میں چپ رہنے کا حکم امام کے پیچھے ہے تو آپ سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں سمجھتا تھا، نعوذ باللہ. یہ طریقہ جو ہے، یہ جو طریقہ ہے سوچ کے، یہ سب سے اہم بات ہے کہ بہت سارے لوگ قرآن اور حدیث کو ٹکرانے کی کوشش کرتے ہیں اور حدیثوں کا انکار کر دیتے ہیں. اور ظاہر بات ہے کوئی بھی آدمی لوگ اس کے سامنے کہیں گے کہ اللہ بڑا کیا حدیث رسول بڑا، دیکھیے پوچھنے کا انداز کیسا ہوتا ہے. آپ بتاؤ اللہ اکبر جب آپ کہتے ہو اللہ بڑا ہے کہ رسول بڑا ہے، کوئی بھی بچارہ غریب بچارہ کیا کہے گا، مسلمان باقی رہنا اس وہ کہے گا اللہ بڑا ہے. تو اللہ کی بات بڑی کہ رسول کی بات بڑی، آپ تھوڑا سوچے گا. یہ تو دیکھو ہم اللہ کی بات پیش کر رہے اور تم رسول کی بات پیش کر رہے ہیں. اگر اس سے ہم پوچھیں کہ اللہ سچا ہے رسول سچا تو کیا کہے گا، دو میں سے ایک کو چنے گا. اور رسول اللہ کی بات کہتے ہیں یا کسی اور کی بات کہتے ہیں، تو رسول کے خلاف تو اللہ کی بات سمجھنے میں غلطی کرتا ہے یا رسول نعوذ باللہ غلطی کرتے ہیں، کیا کہے گا؟ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اللہ کی طرف سے نازل کے ہوئے علم کی تفہیم ہے. آپ سے زیادہ قرآن کو کوئی نہیں سمجھتا. صحابہ بھی بعض اوقات سمجھنے میں کچھ اور معنی سمجھ لیتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیتے یہ مطلب نہیں یہ مطلب ہے. صحابی نے جب روزے کے معاملے میں صوم کے سلسلے میں مشکل پیش آئی، حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، سفید دھاگا کالا دھاگا نہیں سمجھا اس کو، آپ نے سمجھایا ایسا نہیں ایسا ہے. صحابہ نے جب دیکھا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم فاولئک لهم الامر وهم مهتدون, جب ان کو مشکل پیش آئے کہ ہم میں سے کون ہے جس نے ظلم نہیں کیا ہے, آپ نے بتایا ظلم یہ نہیں ظلم وہ ہے, ان الشرک لظلم عظیم. اللہ نے آیت نازل کی ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ. اب شروع کہاں سے کیا جائے, کہاں سے صحیح شروع کرے کہاں ختم کرے؟ آپ نے کہا اب دعو بیما بدا اللہ ہوئی, میں وہاں سے شروع کرتا ہوں جہاں سے اللہ نے شروع کیا. صفا پہلے کہا اللہ نے, مروہ بعد میں کہا آپ نے صفا سے مروہ کی صحیح. کئی آیتیں ہیں قرآن میں اللہ نے نازل کیا حیض کے سلسلے میں, وہ یس ارون کال المحیض قل ہوا اذن فاعتزلوا النساء فی المحیض ولا تقربوهن حتى يطهرن. اب ان آیات میں کوئی آدمی پڑھ لے گا اس کو کیا سمجھے گا کیا بیان ہے؟ لوگ حیض سے آپ کے بارے میں پوچھتے ہیں, کہو کہ حیض گندی چیز ہے, تکلیف دہ چیز ہے, عورتوں سے دور رہو جب وہ حیض کی حالت میں ہو, ان کے قریب پہ مت جاؤ جب تک کہ پاک نہ ہو. اب آدمی کیا کرے گا؟ یہود کیا کرتے تھے, اپنی عورتوں کے قریب بھی نہیں جاتے تھے حیض میں, ایک کمرے میں بیوی تو اس کے قریب بھی نہیں جاتے تھے. اب اس آیت سے وہی عمل کرے گا جو یہودیوں کا دوسروں کا عمل ہے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کی تفصیل میں کیا بتلایا, ولا تقربوهن کا مطلب کیا ہے, ان کے قریب مت جاؤ کا مطلب کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اصنعوا كل شيء الا النکاح, مسلم کے الفاظ ہیں, ابن ماجہ کے الفاظ ہیں اصنعوا كل شيء الا الجماع, جماع کے سوا انٹر کورس کے سوا تم سب کچھ کر سکتے ہو, بیوی کو چھو سکتے ہو. قرآن کی آیات پڑھے گا اگر حدیث نہیں لے گا اس کے ساتھ میں سمجھنے کے لیے, کچھ کا کچھ مطلب نکالے گا, ایک دین الہی بنا لے گا, ایک نیا دین بنا لے گا, حرام کو حلال کر لے گا, حلال کو حرام کر لے گا. معلوم نہیں کس گمراہی میں آدمی مبتلا ہو. اللہ تعالیٰ ہم کو سمجھ عطا فرمائے. ہمارا اعتقاد یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا, ہمارے لیے حکم دیا وما آتاکم الرسول فخذوه, جو کچھ یہ رسول دیں لے لو. یہ نہیں کہا فلاں حدیث لو جو قرآن سے نہیں ٹکراتی ہو وہ لو, ٹکراتی ہو تو مت لو, نہیں کہا. عقل سے ٹکراتی ہو تو مت لو, عقل کے مطابق ہو تو لو, نہیں, عموم ہے, جو کچھ دیں شرافت سے لے لو. انسان کی شرافت سعادت عزت اسی میں ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو لے لے, چاہے اس کی عقل چاہے اس کے یعنی اس کے سماج یا کسی بھی چیز کے خلاف. واقعی ایمان کا تقاضا یہ ہے لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ, اللہ اس کے رسول سے آگے مت بڑھو, اللہ اس کے رسول سے آگے مت بڑھو, اللہ سے ڈرو. اللہ تعالیٰ اس بات کی ہم کو سمجھ عطا فرمائے اور قرآن سنت کی اتباع کرنے کی اور صحیح فہم کی روشنی میں سلف کے طریقے کو اختیار کرتے ہوئے ہم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.